تو میت کے ترکے سے کتنے حقوق متعلق ہوتے ہیں؟
چار.
سب سے پہلے تجدید و تکفین کریں گے, اس کے بعد دیون ادا کیے جائیں گے بھائی. اور میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھائی کہ اگر اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر کسی حق اللہ کسی شخص کے ذمہ باقی ہو, اس نے زکات دینی ہے اس کے ذمہ باقی ہے, یا روزوں کا فدیہ اس کے ذمہ باقی ہے, تو پھر اس صورت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وارثوں کے ذمہ وہ لازم نہیں, الا یہ کہ اس نے وصیت کی ہو گئی, اور وصیت کی ہو تو پھر اس کا اعتبار کیا جائے گا, لیکن یہ پھر دین میں سے نہیں ہوگا, اس کا اعتبار وصیت میں کیا جائے گا, تو یہ تیسرے نمبر پر چلا جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
جی.
تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد تو دوسرے نمبر پر دیون کو ادا کریں گے, تیسرے نمبر پر وصیت کو نافذ کریں گے, اور جو مال باقی بچا ہو اور زیادہ سے زیادہ کتنے کی وصیت جائز ہے. مانع کیا ہے؟ وارثوں کا حق. لہذا اگر وہ کہیں ہماری طرف سے اجازت ہے, پھر سارے مال کی وصیت بھی درست ہو جائے گی اور اس کو نافذ کر دیا جائے گا. اور پھر چوتھے نمبر پر وارثوں کے درمیان بقیہ مال کو تقسیم کیا جائے گا. تو آج یہ جو چوتھا حق ہے ترکے سے متعلق, اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے بھائی, اس کی تفصیل پڑھیں گے. یاد رکھیے تجہیز و تقسیم اور قرضوں کو ادا کرنے کے بعد اور ثلث میں وصیت کو نافذ کرنے کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا, اور یہ وارث یا جن کو مال دیا جائے گا یہ 10 قسم پر ہیں بھائی, ان کے نام لکھ لیجئے تاکہ یاد رہیں بھائی. 10 قسم پر ہیں. نمبر ایک ذوی الفروض, نمبر ایک ذوی الفروض, نمبر دو عصابات نسبی, عصابات نسبی, نمبر تین عصابہ سببی, عصابہ سببی, نمبر چار عصبہ سببی کے عصبات, عصبہ سببی کے عصبات, اولا نسبی ثانیا سببی. ابھی تشریح آئے گی آگے, بس فی الحال نام لکھنے. چوتھے نمبر پر عصبہ سببی کے عصبات, اولا نسبی ثانیا سببی, ثانیا سببی بھائی. نمبر پانچ نسبی ذوی الفروض پر, نسبی ذوی الفروض پر ان کے حصوں کے بقدر رد, ان کے حصوں کے بقدر رد. نمبر چھے, نمبر چھے ذوی الارحام, ذوی الارحام. نمبر سات مولا موالات, مولا موالات. نمبر آٹھ مقر لہو, مقر لہو, مقر له بالنسب على الغير، مقر له بالنسب على الغير، نمبر 9 موسى له، صاد کے ساتھ ہے بھائی، صاد اور یا، موسى له بجميع المال، بجميع المال، اور نمبر 10 بیت المال، بیت المال. لکھ لیے بھائی، یہ 10 قسم پر ہوئے وارث، اور ان کو ترتیب سے دیں گے بھائی. سب سے پہلے زویل، زویل فروز ہیں بھائی، زویل فروز، اور زویل فروز بھائی ان کو جن کے حصے مقرر ہیں کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع میں بھائی، اجماع سے ثابت ہیں. ذوی الفروض وہ وارث ہیں جن کے باقاعدہ حصے مقرر ہیں، فرض حصے کو کہتے ہیں. ذوی الفروض کا کیا معنی ہوا؟ حصوں والے، حصوں والے. تو ان کے باقاعدہ حصے مقرر ہیں، اور وہ حصے ثابت ہوں گے کتاب اللہ کے ذریعے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یا اجماع امت کے ذریعے، اجماع امت کے ذریعے. تو ان سے اگر مال بچے گا تو پھر اس کے بعد ہم کس کو دیں گے دوسرے نمبر پر؟ عصابات کو. اگر یہی مال ختم ہو گیا تو عصابات کو اور باقیوں کو کچھ نہیں ملے گا بھائی. یہی مال اگر پورا تقسیم ہو گیا تو عصابات کو کچھ نہیں ملے گا. اور مقررہ حصے 6 ہیں بھائی، 6 مقررہ حصے 6 ہیں بھائی. نصف، نصف یعنی آدھا، ربع، ربع یعنی چوتھا حصہ، ثمن سا کے ساتھ یعنی آٹھواں حصہ، پہلا کیا ہے آدھا حصہ یعنی نصف، دوسرا ربع، تیسرا ثمن یعنی آٹھواں حصہ، ثلثان بھائی، ثلثان سا کے ساتھ، دونوں جگہ سا آئے گی، ثلثان، دو تہائی جس کو کہتے ہیں بھائی. تو پورے مال کے دو حصے کر دیں، تین حصے کر دیں، تو تین میں سے دو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ ثلثان، دو تہائی بھائی. چوتھا حصہ ہے ثلث بھائی، ثلث. پانچواں حصہ ہے ثلث یعنی تیسرا حصہ، تہائی. اور چھٹا حصہ ہے سدس، تین ہے دونوں جگہ بھائی، سدس یعنی چھٹا حصہ. تو مقررہ حصے یہی ہیں مولانا 6 بھائی. بعض کے لیے شریعت نے ربع مقرر کیا ہے، بعض کے لیے نصف، بعض کے لیے ثمن، بعض کے لیے ثلثان، بعض کے لیے ثلث، اور بعض کے لیے سدس بھائی. یہ 6 حصے ہیں. اور ذوی الفروض جن کے باقاعدہ حصے مقرر ہیں شریعت کے اندر، وہ 12 افراد ہیں. جن کے شریعت میں باقاعدہ حصے مقرر ہیں وہ 12 افراد ہیں، 4 مرد اور 8 عورتیں، 4 مرد اور 8 عورتیں. چار مرد یہ ہیں بھائی، نمبر ایک شوہر، نمبر ایک شوہر، نمبر دو باپ، نمبر دو باپ، نمبر تین دادا، نمبر چار اخیافی بھائی، اخیافی بھائی۔ بھائی دو لفظ آئیں گے آگے، اخیافی اور علاتی جگہ جگہ استعمال ہوں گے، ابھی سے سمجھ لیجئے۔ بھائی اخیافی کہتے ہیں ماں شریک کو، ماں شریک، اخیافی بھائی ماں شریک بھائی۔ اور علاتی بھائی باپ شریک بھائی، باپ شریک بھائی۔ اخیافی بھائی وہ ہیں جن کے ماں ایک ہی ہو اور والد الگ الگ ہوں۔ بھائی ایک عورت ہے، اس نے ایک شخص کے ساتھ نکاح کیا، اس سے اس کا ایک بیٹا ہوا، اور پھر اس خاوند کا انتقال ہوا یا اس نے طلاق دے دی، اور پھر اس عورت نے ایک اور شخص سے نکاح کیا، اس سے اس کا دوسرا بیٹا ہوا۔ تو دیکھو یہ جو دو بیٹے ہیں ان کی ماں ایک ہی ہے لیکن والد الگ الگ ہیں، یہ کیا کہلائیں گے آپس میں؟ اخیافی بھائی، اخیافی بھائی۔ اور اگر باپ شریک ہوں تو یہ علاتی بھائی کہلاتے ہیں۔ مثلا ایک شخص نے دو شادیاں کی، ایک بیوی سے ایک بیٹا، دوسری بیوی سے دوسرا بیٹا، تو یہ دونوں جو آپس میں بھائی ہیں، ان کا والد ایک ہی ہیں، البتہ مائیں الگ الگ ہیں، تو یہ آپس میں کون سے بھائی ہیں؟ علاتی بھائی ہیں بھائی، علاتی بھائی۔ اور اگر ماں باپ دونوں ایک ہی ہوں تو پھر انہیں حقیقی بھائی، حقیقی بہن کے ساتھ تعبیر کریں گے بھائی۔ آپ سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی طرح آگے اخیافی بہن کا بھی ذکر آئے گا، علاتی بہن کا بھی ذکر آئے گا۔ اخیافی کا لفظ آتے ہی آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے؟ ماں شریک۔ اور علاتی کا لفظ آتے ہی باپ شریک۔ تو چار مرد یہ ہیں اور آٹھ عورتیں یہ ہیں، اور آٹھ عورتیں یہ ہیں۔ نمبر ایک بیوی، نمبر ایک بیوی، نمبر دو بیٹی، نمبر دو بیٹی، نمبر تین پوتی، نمبر تین پوتی، نمبر چار حقیقی بہن، حقیقی بہن، حقیقی بہن۔ سمجھ میں آیا بھائی کیا معنی حقیقی بہن؟ ماں باپ شریک دونوں طرف سے بھائی ایک ہی ہیں دونوں کے ماں باپ۔ جی آگے نمبر، نمبر پانچ علاتی بہن، علاتی بہن۔ نمبر چھ اخیافی بہن، نمبر چھ اخیافی بہن۔ نمبر سات ماں، ماں والدہ۔ اور نمبر آٹھ جدہ، نمبر آٹھ جدہ، یعنی دادی نانی وغیرہ، یعنی دادی نانی وغیرہ۔ تو ذوی الفروض بھائی کتنے ہوئے؟ بارہ افراد ہیں، جن میں سے چار مرد ہیں اور آٹھ عورتیں ہیں۔ بھائی مردوں میں کون کون ہیں؟ نمبر ایک شوہر ہے، نمبر دو باپ، نمبر تین دادا، نمبر چار اخیافی بھائی۔ اور عورتوں میں آٹھ عورتیں ہیں، نمبر ایک بیوی، نمبر دو بیٹی، نمبر تین پوتی، نمبر چار بہن، نمبر پانچ اللہ آپ کی بہن نمبر 6، آپ کی بہن نمبر 7 ماں، اور نمبر 8 جدہ ہے. جدہ سے کیا مراد ہے؟ دادی نانی وغیرہ بھائی، دادی نانی بھائی. اردو میں ماں کی جو ماں ہے اس کے لیے الگ لفظ ہے نانی، اور باپ کی جو ماں ہے اس کے لیے الگ لفظ ہے دادی، لیکن عربی میں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ جدہ استعمال ہوتا ہے بھائی. تو ان میں سے دیکھیے 12 افراد میں سے یہ سب آپس میں رشتہ دار ہیں، لیکن یہ پھر یہ ان میں غور کریں تو دراصل یہ دو قسم پر ہیں، کچھ ذوی القروض نسبی ہیں، کچھ سببی ہیں. کچھ ذوی القروض نسبی ہیں اور کچھ سببی ہیں. سببی صرف دو ہیں، ذوی القروض سببی زوجین بھائی، میاں بیوی، باقی سب ذوی القروض نسبی ہیں، نسبی رشتہ ہے ان میں. تو ذوی القروض سببی کون کون ہیں؟ زوجین میاں بیوی بھائی، اور باقی سب کیا ہیں؟ ذوی القروض نسبی بھائی، نسبی. تو سب سے پہلے مال جو باقی بچا وصیت کے بعد چوتھے نمبر پر، تو سب سے پہلے کس کو دیا جائے گا؟ ذوی القروض کو. اگر سارا مال یہیں ختم ہو گیا تو بعد والوں کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر کچھ مال بچ گیا تو پھر کس کو دیں گے؟ عصبات نسبی کو دیں گے بھائی، عصبات نسبی. عصبہ وہ شخص ہے جو ذوی القروض سے باقی بچ جانے والے سارے مال کو لے لے. جو ذوی القروض سے باقی بچنے والے سارے مال کو لے لے، اور اگر اکیلا ہو تو سارے مال کا وارث بن جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عصبہ بھائی. یہ پھر دو قسم پر ہے، عصبہ نسبی اور ایک عصبہ سببی. نام سے ہی پتہ چل رہا ہے بھائی، عصبہ نسبی جس کے ساتھ نسب کا رشتہ ہو گئی، نسب کا رشتہ. اور تو یہ اگر تو لہذا سب سے پہلے کس کو مال دیں گے؟ ذوی القروض کو دیں گے، اور پھر اگر مال ختم ہوا تو یہیں پر بات رک جائے گی، ورنہ اگر کچھ مال بچ گیا یا ذوی القروض میں سے کوئی ہے ہی نہیں تو پھر کس کو مال دیں گے؟ عصبات نسبی کو بھائی. اور عصبات جی، اور پھر اگر یہ عصبات نسبی میں سے کوئی نہ ہوا پھر کس کو دیں گے؟ عصبہ سببی کو دیں گے بھائی، عصبہ سببی کو. اور عصبہ کہتے کس کو ہیں؟ وہ شخص ہے جو ذوی القروض سے باقی بچنے والے سارے مال کو لے لے، اور اگر ذوی القروض نہیں ہے تو پھر سارے مال کو حاصل کر لے بھائی. اور عصبہ سببی جو ہے وہ ہے، وہ معتق میت ہے بھائی. عصبہ سببی معتق میت کو کہتے ہیں. بھائی مثلا جو مرنے والا ہے، میت وہ اگر کسی زمانے میں غلام تھا اور پھر اس کو کسی شخص نے آزاد کر دیا تو یہ آزاد کرنے والا اس کا معتق ہے. کیا ہے؟ معتق ہے. اور یہ اس کا عصبہ سببی ہے. عصبہ سببی. لہذا یہ جو شخص ہے جو پہلے غلام تھا اس کا جب انتقال ہوا تو اگر اس کے ذوی القروض میں سے لوگ موجود ہیں تو پھر ان کو دیں گے مال, اگر ذوی القروض میں سے کوئی نہیں تو پھر کس کو دیں گے؟ عصبات نسبی کو دیں گے. اور اگر عصبات نسبی میں سے بھی کوئی نہیں ہے تو پھر کس کو دے دیں گے مال؟ عصبہ سببی کو. عصبہ سببی کون ہے؟ وہ جس نے اس کو آزاد کیا تھا, سارا مال اس کو مل جائے گا. اور اسے ولا کہتے ہیں, آپ پڑھ چکے ہیں فقہ کی کتابوں میں. بھائی کیا کہتے ہیں اسے؟ ولا کہتے ہیں. بھائی ذوی القروض کی تفصیل بھی گزر گئی, عصبات کی عصبہ نسبی کی تفصیل بھی گزر گئی, اور عصبہ سببی ہم پڑھ رہے ہیں بھائی, یعنی تیسری قسم بھائی. لیکن یہ جو اوپر آپ نے تعریف لکھی عصبہ کی, کیا تعریف لکھی؟ ہاں, ذوی القروض سے جو مال باقی بچے اس کو لے لیں, یا اگر ذوی القروض نہیں تو پھر سارے ہی مال کو لے لیں. یہ کیا ہے؟ عصبہ. لیکن یاد رکھیے یہ تعریف ہے عصبہ بنفسہ کی. یہ تعریف کس کی ہے؟ عصبہ بنفسہ کی. عصبہ بنفسہ کی. تو اس میں داخل ہے عصبہ نسبی بھی اور عصبہ سببی بھی, یہ دونوں عصبہ بنفسہ میں داخل ہیں بھائی. دوسری قسم کیا تھی؟ عصبہ نسبی. تیسری کیا ہے؟ عصبہ سببی. یہ دونوں کس میں داخل ہیں؟ عصبہ بنفسہ بھائی. اس کے علاوہ بھی دو قسمیں آپ آگے پڑھیں گے, عصبہ بغیرہ اور عصبہ مع غیرہ. عصبہ بغیرہ اور عصبہ مع غیرہ. تو یہ ان کی بات نہیں ہو رہی, وہ ان کا یہ حکم نہیں کہ وہ سارے مال کو لے لیں بھائی. تو یہ کس کی بات لی؟ عصبہ بنفسہ کی. اچھا, تیسری قسم ہم پڑھ رہے تھے عصبہ سببی. جو عصبہ سببی کون ہے؟ معتق میت بھائی. اب عصبہ سببی کا بھی پہلے انتقال ہو چکا. عصبہ بھائی یہ میت مرنے والا کسی زمانے میں غلام تھا, اس کو ایک شخص نے آزاد کیا تھا, تو ہم نے اس غلام جو پہلے تھا اس کا اب انتقال ہوا, اس کا ذوی القروض میں سے کوئی نہیں, عصبات نسبی میں سے کوئی نہیں, تو اب ہم نے کس کو دینا تھا مال؟ عصبہ سببی, یعنی اس کا جو معتق ہے. لیکن عصبہ سببی کا بھی انتقال ہو چکا, تو اب ہم چوتھی قسم کی طرف چلے جائیں گے, عصبہ سببی کے عصبات. عصبہ اس معتق کے عصبات کو مال ملے گا بھائی, آزاد کرنے والے کے عصبات کو. اور پھر اس میں ترتیب ہے, چوتھی قسم ہم پڑھ رہے ہیں بھائی. کیا تفصیل ہے؟ پہلے کن کو دیں گے بھائی؟ معتق تو خود انتقال کر چکا, اب کس کو دینا ہے مال؟ اس کے عصبات کو. اور عصبات دو قسم پر ہے, ابھی آپ نے پڑھا عصبات نسبی اور عصبات. تو پہلے اس کے نسبی عصبات میں سے کوئی ہے تو ان کو دے دیں گے مال, اور نسبی میں سے کوئی نہیں تو پھر کس کو دے دیں گے؟ سببی. کیا مانا؟ اس کا اگر آگے کوئی معتق تھا تو اس کو دے دیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اس کو دیں گے. اور یاد رکھیے یہ جو چوتھی قسم ہے جس میں ہم نے کس کو مال دینا ہے؟ عصبہ سببی کے عصبات کو، اولاً کن کو؟ نسبی، ثانیاً سببی. اس میں صرف مردوں کو مال ملے گا، عورتوں کا حصہ نہیں بھائی. جو مرد ہوں گے عصبات نسبی یا عصبات سببی میں سے، صرف مردوں کو حصہ ملے گا، عورتوں کو نہیں بھائی. اس لیے کیونکہ حدیث میں آیا ہے، آپ پڑھ چکے ہوں گے بعض کتابوں میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس للنساء من الولا، عورتوں کے لیے ولا نہیں ہے، الا ما اعتقنا او اعتق من اعتقنا، مگر یہ کہ جس کو انہوں نے آزاد کیا ہو یا ان کے آزاد کردہ نے کسی کو آگے آزاد کیا ہو. گئی جی لیس للنساء من الولا الا ما اعتقنا او اعتق من اعتقنا. اچھا بھائی، یہ چوتھی قسم ہوئی. پانچویں قسم کیا ہے؟ نسبی ذوی الفروض پر ان کے حصوں کے بقدر رد. بھائی دیکھیے، ایک شخص کا انتقال ہوا، تجدید و تقسیم بھی ہم نے کر لی، قرضے بھی ادا کر دیے، وصیتیں بھی نافذ کر دیں، اس کے بعد مال باقی جو بچا اب ہم وارثوں کو دینے لگے ہیں. سب سے پہلے کس کو دیں گے؟ ذوی الفروض کو. ذوی الفروض تو نہیں آیا ابھی. اس کے بعد کس کو سب سے پہلے کس کو دیں گے؟ ذوی الفروض کو دیں گے بھائی. اور ذوی الفروض سے اگر مال بچ جائے یا ذوی الفروض میں سے کوئی ہے ہی نہیں تو کس کو دے دیں گے؟ عصبات نسبی کو بھی دے دیں گے. اگر عصبات نسبی ہوئے تو مال یہیں ختم ہو جائے گا، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں. اور اگر ان میں سے کوئی نہیں تو پھر عصبات سببی کو دیں گے. عصبات سببی بھی اس کا بھی انتقال ہو چکا یا ہے ہی نہیں تو پھر کس کی طرف؟ چوتھی قسم، اس کے جو آگے عصبات ہیں ان کو دیں گے. اگر ان میں سے بھی کوئی نہ ہو تو پھر دوبارہ نسبی ذوی الفروض جو ہیں ان پر پھر مال لوٹا دیں گے، جسے اصطلاح میں رد کہتے ہیں بھائی. تو نسبی ذوی الفروض پر ان کے حصوں کے بقدر رد ہوگا، ان کے اسی تناسب سے ان کو مال دیا جائے گا بھائی. مثلا کل مال کے ہم نے 10 حصے کیے تھے، ایک کو 3 حصے ملے، ایک کو 2 حصے ملے، ایک کو 5 حصے مل گئے، فرض کریں کوئی صورت ہے. تو پھر جو اب جو مال باقی بچ گیا، اب جو مال باقی بچ گیا ہے تو وہ بھی اسی تناسب سے اس کے بھی اسی طرح 10 حصے کر کے ان میں پھر کیا کر دیں گے؟ تقسیم. اسی تناسب سے نسبی ذوی الفروض پر ان کے حصوں کے بقدر رد ہوگا بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.